बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم
شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. با سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں. سامعین ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب علی پرہیزگار, جو سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اور 76 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. عزیز سامعین, ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے. سامعین, آپ ہمارے آرکائیو میں موجود پروگرام نیز سحر ٹی وی سے نشر کیے جانے والے مختلف پروگرام اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سمن اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نعت رسول مقبول کے بعد آپ رمضان المبارک, معاف کیجیے گا, محرم الحرام کا خصوصی پروگرام ذب عظیم سماعت فرمائیں گے, اور آخر میں دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر ہوگی. سامعین ایک بار پھر نوٹ فرما لیں, تازہ ترین خبروں کے لیے اور ریڈیو تہران کے آرکائیو میں موجود پروگرام نیز سر ٹی وی کے پروگرام دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے. عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. خلیج فارس میں پاسداران انقلاب اسلامی کی جنگی کشتیوں نے پرشکو پریڈ انجام دی ہے. روس کے صدر نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ اور اس وبائی بحران کے باوجود ایران کے خلاف مغربی ملکوں کی جاری پابندیوں پر کڑی تنقید کی ہے. برطانوی وزیر خارجہ اور پاکستان کے آرمی چیف نے افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. افغانستان کی وادی پنشیر میں جنگ جاری ہے اور دونوں فریقوں نے اپنی اپنی کامیابی کے دعوے کیے ہیں. اور شام میں تکفیری دہشت گرد گروہ جبهة النصرة نے ادلب میں وسیع حملے کیے ہیں. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. سنیچر یعنی ہفتے کو ایران میں سامراج کے خلاف مجاہدت کا قومی دن منایا جاتا ہے. اس مناسبت سے ملک کے مختلف حصوں بالخصوص جنوبی ایران میں خلیج فارس کے ساحلوں پر مختلف تقریبات منعقد کی جاتی ہیں. اسی مناسبت سے پاسداران انقلاب اسلامی کے بحری یونٹ نے خلیج فارس میں جنگی کشتیوں کی پریڈ کا اہتمام کیا. اس پرشکو پریڈ میں 150 جنگی کشتیوں نے حصہ لیا. ایران کی سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کی بحری شعبے کے سیکنڈ ریجن کے کمانڈر سلطان جنرل رضائی نے بتایا کہ جنگی کشتیوں کی یہ پریڈ دلوار تنگستان کے ساحلی سمندری علاقوں میں کی گئی, جو سامراج کے خلاف مجاہدت کے دوران شہید ہونے والے عظیم مجاہد آزادی شہید رئیس علی دلواری کا آبائی علاقہ ہے. انہوں نے بتایا کہ شہید دلواری کے یوم شہادت کے موقع پر ہر سال پورے ایران بالخصوص صوبہ بوشہر میں سامراج کے خلاف مجاہدت کا قومی دن پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے. انہوں نے بتایا کہ جس طرح اپنے زمانے میں شہید رئیس دلواری نے اپنی بے مثال شجاعت دلیری سے برطانوی سامراج کو شکست دی تھی, اسی طرح آج اس سرزمین کے فرزند اور سپاہی خلیج فارس میں دشمنوں کو شکست دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ کرونا کے وائرس کے پھیلاؤ کے باوجود اور اس وبائی بحران کی موجودگی میں ایران کے خلاف مغربی ملکوں کی جاری پابندیاں قابل مذمت ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق روس کے صدر نے ولادی وستوک بندرگاہی شہر میں مشرقی اقتصادی فورم کے عام اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک گیر وبا اور کرونا بحران کے دور میں ایران کو اس وقت مدد کی اشد ضرورت ہے، مگر مغربی ملکوں کی جانب سے ایسے حالات میں بھی پابندیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ کی ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیوں اور زر مبادلہ کے مسائل کی بنا پر کئی سالوں سے ضروریات کی اشیاء، خاص طور سے دواؤں کی درآمدات اور رقم کی ادائیگی مسائل و مشکلات کا سامنا ہے، اور کرونا وبائی بحران کے دور میں بھی امریکہ اور مغربی ملکوں کی جانب سے ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ البتہ امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں اور خلاف ورزیوں کے باوجود ایرانی سائنسدانوں اور ماہرین نے کئی قسم کے کرونا ویکسین تیار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے، جس پر عالمی سائنسی حلقوں کی جانب سے ایران کی ستائش بھی کی گئی ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ اور پاکستان کے آرمی چیف نے افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اسلام آباد کے دورے پر آئے برطانوی وزیر خارجہ ڈومنک راب نے سنیچر کو پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس ملاقات میں علاقائی سلامتی اور افغانستان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے وزیر خارجہ اور پاکستان کے آرمی چیف نے باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ بتایا گیا کہ اس ملاقات میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دفاع، فوجی تربیت اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون کے راستوں کی تلاش جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کے آرمی چیف نے اس ملاقات میں افغانستان میں امن و استحکام کو یقینی بنانے میں ہر ممکن کوشش کے لیے اسلام آباد کے عزم کا اعلان کیا۔ پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق برطانوی وزیر خارجہ نے اس ملاقات میں افغانستان سے بیرونی افواج کے انخلاء کے آپریشن اور علاقائی استحکام میں پاکستان کے تعاون کو قابل تعریف بتایا، اور پاکستان کے ساتھ ہر سطح پر سفارتی تعاون بڑھانے کے عزم پر زور دیا۔ یاد رہے برطانوی وزیر خارجہ جمعرات کو سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچے تھے۔ انہوں نے جمعے کو اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا تھا کہ اگرچہ برطانیہ طالبان کو ایک حکومت کے طور پر تسلیم نہیں کرتا، لیکن ان کے ساتھ رابطے کو اہمیت دیتا ہے۔ افغان خواتین نے کابل میں دوسرے روز بھی مظاہرہ کر کے آئندہ کی حکومت میں اپنے حقوق کا مطالبہ کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق افغان خواتین نے یہ مظاہرہ کابل کے پختونستان اسکوائر پر کیا، جو افغانستان کی وزارت خزانہ کی عمارت کے قریب واقع ہے۔ مظاہرہ کرنے والی خواتین نے ایسے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن میں آزادی، ملازمت اور تعلیم سمیت خواتین کے حقوق کی حمایت میں نعرے درج تھے۔ رپورٹ کے مطابق مظاہرہ کرنے والی خواتین کا کہنا تھا کہ عورتوں کو ان کے حقوق دیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ افغان خواتین کا مطالبہ ہے کہ افغان سماج کے ایک حصے کی حیثیت سے ان کی آواز پر بھرپور توجہ دی جائے، اور افغانستان کی آئندہ حکومت میں ان کے حقوق کو محفوظ بنایا جائے۔ واضح رہے افغان خواتین اپنے ملک میں مردوں کے برابر حقوق، تعلیم، ملازمت اور سماجی آزادی کی خواہاں ہیں۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا کہ طالبان نے کابل میں مظاہرہ کرنے والی ان خواتین پر حملہ کر دیا اور انہیں منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا بھی استعمال کیا۔ افغانستان کی وادی پنشیر میں جنگ جاری ہے اور دونوں فریقوں نے اپنی اپنی کامیابی کے دعوے کیے ہیں۔ ارنا کی رپورٹ مطابق طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سنیچر کو صوبہ پنشیر کے چار اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کی پیش قدمی جاری ہے۔ طالبان کے دعوے کے مطابق صوبہ پنشیر کے شتل، پریان، انوبا اور خنج پر ان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ طالبان نے اس کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ ان کے مسلح افراد پنشیر کے ضلع آبشار کے مرکز کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ دوسری طرف احمد مسعود کے زیر کمان قومی مزاحمتی محاذ کے ترجمان فہیم دشتی نے کہا ہے کہ اس محاذ کے جنگجوؤں نے ہزاروں طالبان کو محاصرے میں لے لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وادی پنشیر میں جنگ جاری ہے اور طالبان کو بھاری جانی نقصان پہنچا ہے۔ یاد رہے پنشیر افغانستان کا واحد صوبہ ہے جس پر طالبان کا قبضہ نہیں ہو سکا۔ پنشیر پر افغانستان کے قومی ہیرو شہید احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کا کنٹرول ہے، اور سابق افغان نائب صدر امر اللہ صالح بھی اپنے مسلح افراد کے ساتھ ان کے قومی مزاحمتی محاذ میں شامل ہو گئے ہیں۔ روس کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ افغانستان کے موجودہ حالات امریکہ اور نیٹو کی شکست و ناتوانی کے ترجمان ہیں۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارواق نے کہا ہے کہ افغانستان کی صورتحال سے یہ بات واضح ہو گئی کہ افغانستان میں امریکہ اور نیٹو نہ صرف شکست سے دوچار ہوئے ہیں بلکہ وہ اس ملک کے لیے کوئی کارگر منصوبہ تیار کرنے میں بھی ناکام رہے۔ روس کی اس ترجمان نے کہا کہ بڑی طاقت بننے کا امریکی بھرم ٹوٹ چکا ہے اور اسے اور نیٹو کو افغانستان سے ذلت کے ساتھ فرار ہونے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ واضح ہے کہ افغانستان پر طالبان کے تسلط اور اس ملک سے امریکی اور نیٹو کے فوجیوں کی عجلت میں واپسی اس ملک میں بہت سے مسائل و مشکلات پیدا ہونے کا باعث بنی ہے، جس کی بنا پر خود مغربی ملکوں میں شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان سے ایسی حالت میں پسپائی اختیار کی ہے کہ اس ملک پر اس کے 20 سالہ تسلط کے دوران نہ صرف افغانستان کے حالات میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے بلکہ اس ملک میں دہشت گردی اور منشیات کی پیداوار اور اسمگلنگ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور اسی کے نتیجے میں افغانستان کے مختلف علاقے بدامنی اور عدم استحکام کا شکار رہے ہیں۔ شام میں تکفیری دہشت گرد گروہ جبهة النصرة نے ادلب میں وسیع حملے کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ غاصب سینی حکومت نے دہشت گردوں کی حمایت میں فضائی حملہ کیا جس کو ناکام بنا دیا گیا۔ شام میں جنگ بندی اور آشتی کے نگران روسی مرکز نے ادلب میں تکفیری دہشت گرد گروہ جبهة النصرة کے وسیع حملے کی خبر دی ہے۔ رشیا ٹوڈے نے شام میں جنگ بندی اور آشتی کے نگران روسی مرکز کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں جبهة النصرة نے ادلب کے علاقوں پر جن کو نو وار زون قرار دیا گیا ہے کم سے کم 31 بار حملے کیے ہیں۔ شام میں جنگ بندی اور آشتی کے نگران روسی مرکز نے اس سے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ تکفیری دہشت گرد گروہ جبهة النصرة نے نو وار زون قرار دیے گئے 18 علاقوں میں دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دی ہیں۔ جنگ بندی اور آشتی کے نگران روسی مرکز کے اعلان کے مطابق جبهة النصرة دہشت گرد گروہ لازکیہ ہما اور ادلب میں آئے دن جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتا رہتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ شام میں جبهة النصرة سمیت مغرب اور رجت پسند عرب حکومتوں کے حمایت یافتہ سبھی دہشت گرد گروہ جو شامی فوج سے مقابلے کی توانائی نہیں رکھتے عام شہریوں کو اپنی دہشت گردانہ کاروائیوں کا نشانہ بناتے ہیں۔ شام میں جنگ بندی اور آشتی کے نگران روسی مرکز نے اسی طرح اعلان کیا ہے کہ جمعے کی رات تقریباً 1:30 بجے سیونی حکومت کے 4 F-15 جنگی طیاروں نے لبنان کی فضائی حدود سے شام میں 24 میزائل فائر کیے۔ شام میں جنگ بندی اور آشتی کے نگران روسی مرکز نے بتایا ہے کہ شام کے فضائی دفاعی سسٹم نے ان میں سے 21 میزائلوں کو فضا میں ہی نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ شام کی سرکاری خبر سان ایجنسی سانا نے بھی بتایا کہ شامی فوج کی فضائی دفاعی سسٹم نے دمشق کی فضا میں سوہنی میزائلوں کو نشانہ بنا کر اس کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ قابل ذکر ہے کہ غاصب سینی حکومت شام میں سرگرم دہشت گردوں کی حمایت میں فضائی حملے کرتی رہتی ہے۔ شام کا بحران سن 2011 میں امریکہ اور اس کے رجت پسند علاقائی اتحادیوں بالخصوص سعودی عرب کے حمایت یافتہ تکفیری دہشت گردوں کے وسیع حملے سے شروع ہوا۔ اس کا مقصد علاقے میں طاقت کا توازن سیونی حکومت کے حق میں تبدیل کرنا تھا۔ شام اور عراق کی حکومتوں نے ایران کی فوجی مشاورت اور مزاحمتی محاذ کے تعاون سے دونوں ملکوں میں داعش کی بساط لپیٹتی ہے، لیکن داعش کی کچھ باقیات بچ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ شام میں جبهة النصرة اور بعض دیگر دہشت گرد گروہ بچ گئے ہیں جو ابھی تک مختلف کاروائیاں انجام دیتے رہتے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج نے صوبہ مار کے جنوبی علاقے میں واقع اسعترہ علاقے سے سعودی اتحاد کے فوجیوں کا صفایا کر دیا اور اس علاقے کو مکمل طور پر آزاد کرا لیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے صوبہ مار میں پیش قدمی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اسعترہ کا کنٹرول سنبھال لیا اور اب انہوں نے حریب میں واقع سعودی اتحاد کے فوجی ٹھکانوں کی طرف آگے بڑھنا شروع کر دیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے صوبہ مار کے شوالی علاقے میں بھی ایک اور محاذ جنگ کھول دیا ہے اور یمنی فوج وہاں سے الوادی القبیر اور وادی عبیدہ کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ یمنی فوج نے صوبہ مار میں القائد الاسفل کی طرف بھی پیش قدمی کی ہے۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فوج کی جانب سے پیش قدمی کا سلسلہ ایسی حالت میں جاری ہے کہ سعودی اتحاد کی جانب سے یمن کے مختلف صوبے خاص طور سے مارب کے مختلف رہائشی علاقوں پر حملے تیز کر دیے گئے ہیں اور سعودی عرب کے جنگی طیارے شدید بمباری بھی کر رہے ہیں۔ جنوبی یمن میں رہبہ کے علاقے میں بھی فریقین کے درمیان شدید جنگ ہو رہی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سعودی اتحاد کی جانب سے یمنی عوام کو سن 2015 سے وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ٹوکیو اولمپک میں سٹنگ والی بال اور ٹیکوانڈو میں سونے کے تمغوں کے بعد ایران کے طلائی تمغوں کی تعداد 12 ہو گئی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایران کی سٹنگ والی بال ٹیم نے روس کو 3-1 سے شکست دے کر سونے کا تمغہ حاصل کر لیا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان ہفتے کے روز فائنل میچ کھیلا گیا جس میں ایران نے روس کی ٹیم کے مقابلے میں شاندار فتح حاصل کی۔ تیکوانڈو میں بھی ایران سونے کا تمغہ حاصل کر چکا ہے۔ ٹوکیو اولمپک میں ایران کو اب تک سونے کے 12 تمغے حاصل ہوئے جبکہ چاندی کے بھی 11 اور کانسی کا 1 تمغہ ملا ہے۔ واضح رہے ٹوکیو اولمپک میں تمغوں کی دوڑ میں اسلامی جمہوری ایران 12ویں مقام پر ہے۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نبينا الأبير الناهي فلا احد۔ نبينا الأبير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم۔ أبر في قولي لا منه ولا نعم۔ مولاي صل وسلم دائما أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ لكل هول من الأهوال۔
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام زیب عظیم، جس کے بعد دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجو نشر کی جائے گی، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے۔
استاد زتن دست علم دار حسین، آئی علم دار حسین، آئی علم دار حسین، آئی علم دار حسین، آئی علم دار حسین،
عزیز سامعین کی خدمت میں ہاشم علی کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ذبح عظیم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہمارا یہ سلسلے وار پروگرام آپ کے لیے مفید واقع ہو رہا ہوگا۔ ذبح عظیم کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔
کربلا 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 کربلا
شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے،
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 کربلا اور ہے،
جنتیں اور ہیں،
کربلا اور ہے،
شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے،
شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے،
میں ہوں بیمار جانے دے کرب و بلا، میں ہوں بیمار جانے دے کرب و بلا،
میں ہوں بیمار جانے دے کرب و بلا،
میں ہوں بیمار جانے دے کرب و بلا،
اے طبیب اس مرض کی دوا اور ہے،
اے طبیب اس مرض کی دوا اور ہے،
شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے،
شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے،
دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے،
دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے،
دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے،
کیا خدا کے علاوہ خدا اور ہے،
کیا خدا کے علاوہ خدا اور ہے،
شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے،
شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے۔
قیام کربلا کے ہمیشہ باقی رہنے سے متعلق غور و فکر کرنا ایسا مسئلہ ہے جس کا اسلامی دانشوروں نے مختلف زمانوں میں جائزہ لیا ہے، لیکن یہ بات کہنی ضروری ہے کہ اس مہم امر کا حاصل کرنا اس شجاعت کا نتیجہ ہے جو عاشور کے دن واقع ہوا اور پھر اسیرا نے کربلا نے اس کی ذمہ داری کو سنبھالے رکھا۔ کربلا کے دردناک مناظر ہر سننے والے کا دل ہلا کر رکھ دیتے ہیں، لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہا میں جو اطمینان اور صبر پایا جاتا تھا اور آپ کے کلمات میں جو استحکام اور صلابت پائی جاتی تھی، اس نے کسی حد تک اس سنگین فضا کو ختم کر دیا تھا، اور آل رسول کے لیے ان حالات کا سامنا کرنا قابل تحمل ہو گیا تھا۔ واقعہ کربلا کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی عظیم ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے چند معصوم ہستیوں نے بچپن سے ہی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی تربیت کی تھی، اور کربلا کے راستے میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے ارشادات اور نصیحتوں کے ذریعے اپنی بہن کو اس عظیم مقصد کے لیے تیار کیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت علی علیہ السلام اور معصومہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسے والدین کی تربیت اور اپنی ذاتی صلاحیت کی بنا پر انسانی فضائل و کمالات کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہوئیں۔ آپ بھی اپنے والدین کی طرح تمام بہترین صفات و کمالات کا مرقع تھیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا راہ خدا میں جہاد، ایمان و عقیدے پر ثابت قدمی، شجاعت اور بہادری، فصاحت و بلاغت، باطل کے مقابلے میں شعلہ افشانی، ستم پیشہ اور ظالم و صفاق طاقتوں کے مقابلے میں آتش فشانی کا بے مثال نمونہ ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا زہد، علم، عفت اور شجاعت کا مجسم نمونہ ہے۔ آپ الہی اخلاق سے مزین ہیں۔ کربلا کے المناک واقعے کے بعد جناب زینب جن حالات سے دوچار تھیں، ان حالات میں اگرچہ کوئی بھی انسان تقریر کرنے پر قادر نہیں ہوتا، لیکن یہ زینب بنت علی تھیں جنہوں نے بدترین حالات میں بھی بہترین اور نافذ ترین خطبہ دیا۔ در حقیقت قلم اور بیان اس کی توصیف اور تعریف کرنے سے قاصر ہیں۔ اپنے عزیز ترین افراد کے سوگ میں بیٹھی ہیں، کئی رات اور دن گزر گئے تھے کہ استراحت اور آرام نہ کر پائی تھیں، کئی دنوں سے بھوکی و پیاسی تھیں۔ ان کے علاوہ اہل بیت رسول علیہ السلام کی نگہبانی اور حفاظت جیسی سنگین مسئولیت بھی آپ ہی کے کاندھوں پر تھی، پھر بھی اتنے مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑنے کے باوجود معمولی سی بھی جسمانی یا روحانی طور پر تبدیلی کے بغیر اس قدر فصیح و بلیغ خطبہ دیا کہ کوفے والوں کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خطبہ یاد آنے لگا۔ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مقصد حسینی کو دنیا تک پہنچانے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر زینب سلام اللہ علیہا نے سید سجاد علیہ السلام کے ساتھ اس کام کو اس وقت انجام نہیں دیا ہوتا کہ جب درباری مورخین سید الشہداء علیہ السلام کو ایک خارجی سے تعبیر کر رہے تھے، جب ضمیر فروش مقررین ممبر رسول کے خلاف غلط تشہیرات کر رہے تھے، تو وہ زینب سلام اللہ علیہا ہی تھیں کہ جنہوں نے آراستہ دربار میں سینکڑوں کے مجمع میں اس بات حق کے لیے اپنے لبوں کو جنبش دی اور خواب غفلت میں پڑے ذہنوں کو جھنجوڑا۔ ہفتوں کی پیاس کے باوجود ایسی تقریر فرمائی کہ دربار خلافت میں ایک تلاطم مچ گیا، یزیدیت دم توڑنے لگی، اور اس طریقے سے زینب نے بھرے دربار میں فتح حسینی کا اعلان کر دیا۔
عابد نے کہا آ کے قریب بنت علی سے، اب سوئے وطن چلیے پھوپی جان میں صدقے۔ سن کر یہ خبر زخم جگر پھٹ گئے سارے، مرکز سے لپا کر کیے زینب نے نانی، میں جب بھی وطن جاؤں گی بھیا، میں جب بھی وطن جاؤں گی بھیا، بن تیرے نہ گھر جاؤں گی بھیا۔
صبر و استقلال اور عزم و ہمت کی تاریخ رقم کرنے کے ساتھ ساتھ لشکر یزیدی کے بے حد و انتہا ظلم و جور کو آزمائش خداوندی تسلیم کرتے ہوئے یہ کاروان حسینی جو کہ اب کرب و بلا کی شیر دل خاتون کی قیادت میں آ کر کاروان زینبی کی شکل اختیار کر چکا تھا، کربلا سے کوفے اور اب کوفے سے شام کی جانب روانہ ہوا۔ کرب و بلا سے لے کر کوفے اور کوفے سے لے کر شام تک اس قافلے پر کیا کیا مصائب و آلام ڈھائے گئے، اس کاروان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ظلم و بربریت کے پہاڑ کس قدر توڑے گئے، تشدد اور حیوانیت کی کیا کیا مثالیں قائم کی گئیں، اور اس بے یار و مددگار اور مظلوم و مقہور قافلے کے افراد نے کس کمال پامردی اور حوصلے کے ساتھ ان کا سامنا کیا۔ یہ تمام واقعات و حالات روز روشن کی طرح آیا ہیں۔ کربلا سے لے کر کوفے اور کوفے سے لے کر شام تک کے راستے میں بہت سے چھوٹے چھوٹے مزارات شہدا جن کی وجہ سے وہاں شہر آباد ہو چکے ہیں، ان سوالات کے واضح جواب لیے ہوئے ہیں، اور ارباب سیر و مقاتل نے نہایت صراحت و وضاحت کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔ جن راستوں سے اہل حرم کو لے جایا گیا اس کے بارے میں تاریخ و سیرت کی کتابوں میں کوئی معین راستہ بتایا نہیں گیا ہے، لیکن شام و کوفے کے درمیان تین اصلی راستے پائے جاتے تھے۔ اس بنا پر ان تینوں میں سے کسی ایک بھی راستے سے آل محمد کے لٹے ہوئے قافلے کو لے جانے کا امکان پایا جاتا ہے، لیکن سب سے مختصر راستہ بادیۃ الشام کا راستہ تھا جو تقریباً 800 کلومیٹر تھا۔ بعض تاریخ نگاروں نے قیدیوں کے قافلے کے راستے کو انہی چند راستوں میں سے ایک کو قطعی ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن واقعہ عاشورہ کے محققین کا اس کے بارے میں کچھ اور نظریہ ہے۔ مثال کے طور پر حضرت امام حسین علیہ السلام سے متعلق 14 جلدوں پر مشتمل انسائیکلوپیڈیا کے ریسرچ گروپ کے سربراہ حجت الاسلام سید محمود طباطبائی نژاد بادیۃ الشام سے اس قافلے کو گزارنے کا زیادہ امکان ظاہر کرتے ہیں۔ جناب زینب بنت علی کی تاریخ اسلام میں اپنی ایک مخصوص انفرادیت ہے، اور واقعہ کربلا میں آپ کے صبر اور شجاعانہ جہاد نے امام حسین علیہ السلام کے مقدس مشن کی تکمیل کو یقینی بنایا۔ آپ نے دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کا تحفظ و پاسداری میں اپنا کردار اس طرح ادا کیا کہ جس طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں اپنے بھتیجے کے تحفظ کے لیے اپنی اولاد کو نچھاور کرنا پسند کرتے تھے، کیونکہ ان کا ایک مقصد تھا کہ محمد بچ جائے، وارث اسلام بچ جائے۔ بالکل اسی طرح زینب کا حال یہ تھا کہ اسلام بچ جائے، دین بچ جائے، چاہے کوئی بھی قربانی دینی پڑے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اس قافلے کی قافلہ سالار اور بزرگ ہیں کہ جس کے قافلہ سالار امام حسین علیہ السلام تھے، جس کے حامی عباس و علی اکبر علیہ السلام بنی ہاشم کے جوان اور امام حسین علیہ السلام کے باوفا اصحاب تھے۔ وہ غیور مرد جن پر اہل بیت حرم اور بچوں کو ناز تھا، جن کے وجود سے اہل بیت کو سکون تھا۔ بہترین عزیزوں کی شہادت پر امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد اس قافلے کی بزرگ خاندان پیغمبر سے ایک خاتون ہے کہ جس کے عزم و استقلال کے سامنے پہاڑ پشیمان، جس کے صبر پر ملائکہ محو حیرت ہیں، یہ علی کی بیٹی ہے، فاطمہ کی لخت جگر ہے، یہ بنی امیہ کے ظلم کے قصروں کی بنیاد ہلانے والی، ان کو پشیمانوں سرنگوں کرنے والی جناب زینب ہیں۔ یہ وہی سیدہ زینب ہیں جنہوں نے اپنے امام کے حکم سے اولاد فاطمہ کے قافلے کی سرپرستی کے فرائض انجام دیے۔ بڑی مصیبتیں اٹھانے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے فداکار اصحاب کے لازوال پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ گیارہ محرم سن 61 ہجری کو اہل بیت علیہ السلام کے اسیروں کا قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ اہل بیت علیہ السلام کے امور کی باغ ڈور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ آپ امام ہیں اور آ حضرت کی اطاعت کرنا سب پر واجب ہے۔ قافلہ سالار زینب کبریٰ ہیں جو امام زین العابدین علیہ السلام کی قریب ترین ہیں اور خواتین میں سب سے بزرگ ہیں۔ راہ حق و حقیقت میں کربلا کی فرض شناس خواتین نے امام عالی مقام کی بہن حضرت زینب کبریٰ کی قیادت میں ایمان و اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر و تحمل اور شجاعت و استقامت کے وہ جوہر پیش کیے ہیں جن کی مثال تاریخ اسلام بلکہ تاریخ بشریت میں بھی ملنا ناممکن ہے۔ کربلا کی شہادت و اسیری کے دوران خواتین نے اپنی وفاداری اور ایثار و قربانی کے ذریعے اسلامی تحریک میں وہ رنگ بھرے ہیں کہ جن کی اہمیت کا اندازہ لگانا بھی دشوار ہے۔ وہ خود پورے وقار و جلال کے ساتھ قتل و اسیری کی تمام منزلوں سے گزر گئیں اور شکوے کا ایک لفظ بھی زبان پر نہیں آیا۔ نصرت اسلام کی راہ میں پہاڑ کی مانند ثابت قدم رہیں اور اپنے عزم و ہمت کے تحت کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں حسینیت کی فتح کے پرچم لہرا دیے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور ان کی ہم قدم و ہم آواز ام کلثوم، رقیہ، رباب، لیلہ، ام فروہ، فاطمہ اور عاتقہ سلام اللہ علیہم اجمعین، نیز امام علیہ السلام کے اصحاب و انصار کی صاحب ایثار خواتین نے شجاعت اور ایثار و قربانی کے لازوال نقوش ثبت کیے۔ ظاہر ہے کہ ان خواتین اور بچوں کو سنبھالنا آسان کام نہیں تھا کہ جنہوں نے عاشور کے دن رنج و مشقت اور غم برداشت کیے تھے، دل خراش واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اپنے عزیزوں کے داغ اٹھائے تھے اور اب وہ بے رحم دشمنوں کے محاصرے میں ہیں۔ اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سوار کافر قیدیوں کی طرح ان کو دیار با دیار پھرایا جا رہا ہے۔ خواتین کے احساس و جذبات کا بھی خیال رکھنا ہے اور ان حالات میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی جان کی حفاظت بھی کرنی ہے، جو کہ قافلے میں زینب کی سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری ہے۔ پیغام رسانی کا بار آپ کے کاندھوں پر زیادہ تھا، لیکن زینب کے حوصلے میں حد سے زیادہ استقامت اور مقاومت ہے۔ آپ بڑی مشکلوں اور مصائب کے وحشتناک طوفانوں سے ہرگز نہ گھبرائیں اور مقصد حسینی کو زندہ جاوید بنانے میں حضرت زینب نے تاریخ کا بے مثال نمونہ پیش کیا ہے۔ اسیروں کے قافلے کو چند روز ابن زیاد کی بامشقت قید میں رکھ کر شام کے لیے روانہ کیا گیا۔ جس زمانے سے شام مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا تھا، اس وقت سے ہی وہاں خالد بن ولید اور معاویہ ابن ابی سفیان جیسے لوگ حاکم رہے۔ اس علاقے کے لوگوں کو نہ پیغمبر کی صحبت میسر ہوئی اور نہ ہی وہ آپ کے اصحاب کی روش سے واقف ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابی کہ جو اس سرزمین پر جا کر آباد ہو گئے تھے، وہ پراکندگی کی زندگی بسر کرتے تھے، عوام میں ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا۔ نتیجے میں وہاں کے مسلمان معاویہ ابن ابی سفیان کے کردار اور اس کے طرز زندگی ہی کو سنت اسلام سمجھتے تھے۔ مختصراً شام کے لوگوں نے اسلامی دستور اور تعلیمات کو خالد بن ولید، معاویہ، زیاد اور ان جیسے افراد کی رفتار و کردار کے آئینے میں دیکھا تھا۔ انہیں سیرت پیغمبر اور مہاجرین و انصار کے طرز عمل کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ سن 61 ہجری میں شام میں چند افراد تھے جن کی عمریں 60 سال سے اوپر تھیں۔ ان کی ترجیح یہی تھی کہ وہ ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آنکھیں بند کر لیں۔ شام کے لوگ یہ بات سننے پر آمادہ نہیں تھے کہ حضرت محمد کے رشتہ دار اور قریبی بنی امیہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہیں۔ اکثر مقاتل میں یہ لکھا ہے کہ اسیروں کے شہر دمشق میں داخل ہونے کے موقع پر لوگوں نے شہر کو سجایا ہوا تھا۔ اسیروں کے قافلے کے داخلے کے وقت ایسے ہی لوگوں نے شہر شام کو جشن و سرور سے معمور کر رکھا تھا۔ یزید نے اپنے محل میں مجلس سجا رکھی تھی، اس کے ہم قماش چاروں طرف بیٹھے تھے تاکہ بزوں میں خود اس کامیابی کا جشن منائیں۔
سرور کے آزادا، 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 سرور کے آزادا،
مظلوم کی تلوار، مظلوم کی تلوار، سرور کے آزادا،
سرور کے آزادا، ہے دین کے مددگار، سرور کے آزادا۔
اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے، سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے، انوار تراشے تو آزادار بنائے۔ اب جو میرے مولا کا آزادار نہیں ہے، خود سے ذرا سوچے وہ بیکار نہیں ہے،
کے مددگار، سرور کے آزادا، ہے دین کے مددگار، سرور کے آزادا۔
تخلیق کی ترکیب میں ہیں چار عناصر، سب ہیں میرے مولا کے آزادار عناصر، اس واسطے ہیں صاحب اسرار عناصر، خود کرتے ہیں اس بات کا اقرار عناصر۔ نہ آگ نہ پانی سے، نہ مٹی نہ ہوا سے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے،
کے مددگار، سرور کے آزادا، ہے دین کے مددگار، سرور کے آزادا۔
سچ ہے کہ نظر ہو تو ہٹے عیب نظر کا، موسم تو کبھی دیکھیے توحید ننر کا، مغموم فضا سرخ شفق حزن سحر کا، کالا ہے غلاف اس لیے اللہ کے گھر کا،
توحید پرستار ولی ابن ولی ہے، خالق بھی آزادار حسین ابن علی ہے،
کے مددگار، سرور کے آزادا، ہے دین کے مددگار، سرور کے آزادا۔
کس ظرف کا حامل ہے آزادار کا سینہ، نہ بغض نہ الحاد نہ اوہام نہ کینہ، ہے کرب و بلا کا یہاں آباد مدینہ، اس شہر میں دشوار ہے اغیار کا جینا، سینے پہ جو ماتم کی یہ تحریک چلی ہے، سینے میں ہے دل دل میں حسین ابن علی ہے،
ہے دین کے مددگار،
سرور کے آزادہ ہے دین کے مددگار سرور کے آزادہ
ہم سینوں پہ ماتم سے بناتے ہیں مسلے ہوتی ہے اذان جب تو سجاتے ہیں مسلے ماتم کے جلوسوں میں بچھاتے ہیں مسلے خود اپنی زبان سے یہ بتاتے ہیں مسلے
سجدوں میں بھی شبیر کو روتا ہے نمازی شبیر کا ہر ماتمی ہوتا ہے نمازی
ہے دین کے مددگار سرور کے آزادہ ہے دین کے مددگار سرور کے آزادہ
اٹھتا ہے جو ماتم کو آزادار کا پنجا تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجا پانچ انگلیاں ہیں پانچ کے اقرار کا پنجا ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجا
اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے رخسار یزیدی پہ تماچا بھی یہی ہے
دین کے مددگار سرور کے آزادہ ہے دین کے مددگار سرور کے آزادہ
سامعین پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی دعا عبودیت کا پیکر ہے غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت عزت قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے دعا انسان کے قلبی فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت حسد حرص دنیا کی محبت مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں جی ہاں سامعین ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں تو آئیے سنتے ہیں
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.